نحمده ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة أحبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذنوا لا فبئس ابن الأشيرة أو بئس أخو الأشيرة. فلما دخل أعلن له الكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لا يا رسول الله قلت ما قلت ثم علمت لا في القول فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه وضعه الناس اتقاء فهشه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مداراة الناس صدقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سامعین باوقار، بخاری شریف سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نورانی ارشاد تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے. حدیث شریف سے جس مسئلہ پر ہم نے روشنی اخذ کرنی ہے وہ ہے زندگی کے اندر مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے مدارات کی سنت، ہر آدمی کے ساتھ جو معاملہ ہو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام تک پہنچانا اور رواداری برتنا اور خوش معاملگی کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جانتے ہوئے نبھانا، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ آپ سے جو شخص ملتا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان، وہ فاسق ہے یا نیک، وہ اچھا ہے یا برا، وہ آپ کے مسلک حیات سے تعلق رکھتا ہے یا تعلق نہیں رکھتا ہے، انسان ہے، اس نے آپ سے ملاقات چاہی ہے یا اس کا کوئی معاملہ آپ تک پہنچا ہے، یا آپ خود سمجھتے ہیں کہ انسانی معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے اس آدمی سے مجھے ملنا چاہیے تو کس طرح میل ملاقات رکھنی چاہیے، اس کی بنیاد کیا ہو، اس کی فاؤنڈیشن سنت کے مطابق کس طرح وضع کی جائے، اور نبھاتے ہوئے راہ اور تدبیر کا انتخاب کن حکمتوں کے ساتھ کیا جائے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان بہت مشکل عنوان ہے، اور بہت ساری گریں ہیں جو الجھی ہوئی ہیں اور ان کو کھولنا اتنا آسان کام نہیں ہے. بہرحال مدد حاصل کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی ارشاد سے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. راوی ہیں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، اور یہ اس حدیث کو اپنی خالہ جان سے روایت کرتے ہیں. میری مراد ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ویسے بھی میں بتاتا چلوں کہ حضرت عروہ ابن زبیر ہی واحد وہ شخصیت ہیں کہ جو ان کل روایات اور احادیث کے حافظ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی خالہ معظمہ کے وصال سے 4 سال پہلے ہی یہ علمی ذخیرہ حفظ کر چکا تھا. اب اپنے بخت پر ناز کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ عظیم کام اللہ تعالیٰ نے مجھ ایسے انسان سے لے لیا. رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا کی سیرت کے یہ سرچشمہ قسم کے راوی ہیں. بہت مشکل ہوگا کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر کام کرنا چاہے اور وہ عروہ ابن زبیر کو نہ پڑھے. یہ عجیب بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے, حضرت اسماء کے لخت جگر تھے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, لیکن ذوق میں دونوں بھائی زمین آسمان کا فرق رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر یودت کا بادشاہ تھا اور عروہ ابن زبیر اطاحت کے تاجدار تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر شمشیر نیزہ بھالا چلانے کے ماہر تھے اور عروہ ابن زبیر قلم کا بادشاہ تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر آئین اور قانون کی پہچیدگیاں سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت نازک دور میں خلافت کا پرچم بلند کیا. لیکن عروہ ابن زبیر گوشہ نشین فقیر مزاج اور مجذوبانہ خیالات کا مالک شخص تھا. اللہ عز و جل سبحانہ نے ان سے مولا دین کا کام لیا. مدارات پر میں نے ان کی حدیث روایت کردہ پڑھی ہے تو مجھے شوق ہوا کہ جو شخص خود مدارات کے عنوان کا راوی ہے اس کے اپنی زندگی میں یہ جوہر کتنا چمکا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے اور بنو امیہ کی تاریخ کی یہ چیرہ دستیاں اور مظالم اور تاریکیاں تاریخ کے صفوں سے کون مٹائے کہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو ایک چوراہے میں ان کی لاش کو لٹکا دیا جو کتنے ہی دنوں تک لٹکی رہی, اور اس نے عبداللہ ابن زبیر کی بوڑھی ماں کو لاش دینا گوارا نہ کیا. چھوٹا بھائی کیا کرتا؟ میں یہ جملہ بہت سوچ کے کہنے لگا ہوں. اسلام کی تاریخ میں عظمتوں کا پرچم بلند کرنے کے لیے جو قربانیاں علی کے خاندان نے دی ہیں یا صدیق کے خاندان نے دی ہیں, یہ انہی کا حصہ ہے. دونوں خاندان جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہر مشکل مقام پر دکھائی دیتے ہیں, خانوادہ صدیق بھی خانوادہ رسول کے ہم رقاب دکھائی دیتا ہے. کسی جگہ آپ انہیں پسپا ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے وفا کا دامن داغدار کیا ہو. جناب والا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ اب اپنی بھائی کی لاش کو دفنائیں تو صحیح, لیکن کوئی دے تو دفنائے. حجاج بن یوسف کے سینے میں دل تھوڑا ہی تھا, اس کے دل کو تو پتھر کی چٹان کہنا بھی زیادتی ہے. زمانے بھر کی بہیمیت اور حیوانیت اس کے جسم میں داخل ہو چکی تھی. وہ اندھا بہرا انسان, وہ نہ عزت والوں کی عزت جانے, نہ قدر والوں کی قدر سمجھے, نہ کتاب نہ سنت. وہ شہوات کا بھوکا ریچھ, اس نے کتنے ہی لوگوں کو شہید کیا. نہ جانے تاریخ کہ کس طریقے سے یہ غلط بات لوگوں تک پہنچا دی گئی کہ حجاج بن یوسف نے قرآن پر زبر زیر لگانے کا کام کیا. فیا سبحان اللہ, تاریخ کو بھی کتنے ہی لوگوں نے دن کے اجالوں میں ذبح کیا ہے, اور حقائق کو جس طرح مسخ کیا ہے. اے کاش کہ یہ صورت نہ ہوتی تو آج اسلام کی تاریخ بھی دوسری ہوتی. لیکن میرے قابل قدر بھائیو, یہ اس لیے حجاج بن یوسف کا نام لیا گیا کہ زبر زیر لگانے کا اصل کام والا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا تھا, اور وہ لوگ جن کے خطیب ممبروں پر خاندان رسول کو سب و شتم کرتے تھے, خاندان رسول نہیں, ان کے نزدیک رسول کریم کے خون کی بھی کوئی قیمت نہیں تھی, اور وہ لوگ بھول چکے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جناب ان کی نسبتوں کی آبیاری ہی سے اسلام کے چمن کی آبیاری ہو سکتی ہے. جو شخص ان کی نسبتوں کے درخت پر کلہاڑا چلاتا ہے وہ کبھی یہ نہیں باور کر سکتا کہ وہ اسلام کی کوئی خدمت کرنے والا ہے. واپس آئیے, وہ دینِ مزاج کا عروہ ابن زبیر ماں کی اجازت سے دار الخلافہ کی طرف بڑھا کہ میں بادشاہ وقت سے جا کر کہوں کہ میرے بھائی کی لاش تو دے دو. آپ سوچئے کتنے دن لگے ہوں گے مکہ شریف سے دار الخلافہ تک پہنچنے میں, اور عبداللہ ابن زبیر کی لاش کتنے دن لٹکی رہی اور سولی پر چڑھی رہی. عروہ ابن زبیر جس وقت گئے تو بادشاہ وقت نے, سلطان وقت نے جان بوجھ کر خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا, اس لیے کہ سلطانی کی گندگیاں خلافت کے دامن پر اچھی نہیں لگتی. خلافت اور چیز ہے اور سلطانی اور چیز ہے. خیر, بادشاہ نے ان کو کہتے ہیں کہ اپنے دائیں طرف بٹھایا, بڑی عزت تھی. وقت کے ہر یزید کی عادت یہی ہے, وقت کے ہر یزید کی عادت یہی ہے کہ وہ پہلے حسین کو شہید کرتا ہے اور پھر خود ہی ماتمی لباس پہن لیتا ہے. جناب والا, بڑی عزت کے ساتھ عروہ ابن زبیر کو بٹھایا گیا اور کہا کہ کیسے آنا ہوا. تو آپ نے دھیمے سے لہجے میں کہا کہ آپ جانتے ہیں سب کچھ, آپ کے حکم پر ہی تو سب کچھ ہوا ہے. میں کسی رحم کی درخواست کا نقیب بن کر تمہارے پاس نہیں آیا ہوں, میں صرف اس لیے آیا ہوں, میری بوڑھی ماں نے کہا کہ مجھے اپنے بچے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے کے لیے لاش تو دے دو. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں. جناب, لاشیں صرف زمین میں دفنانے کے لیے ہوتی ہیں, وہ اس لاش کا کیا کرتے. عروہ ابن زبیر وہ خط لے کر آئے اور مکہ شریف میں اپنے بھائی کی لاش کو حجاج سے وصول کر کے قسم پرسی کی بھی یہ کیا دردناک داستان ہے. جی ہمارے لہجے ہیں یہ, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے اٹھے, لیکن عاشقوں کے جنازے ایسے بھی اٹھتے ہیں کہ آج مکہ کی سرزمین میں بہت سے کلمہ گو ہیں لیکن انہیں جرات نہیں ہوتی کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز جنازہ میں شریک ہوں. پتہ نہیں عروہ ابن زبیر نے کس کس درد کو اپنے سینے میں سمو کے اپنے بھائی کا جنازہ پڑا ہوگا. جلال ملک کی تدفین ہوئی تو جس مقصد کی خاطر میں نے یہ بات کی, آ مدینہ آ گئے اور مدینہ شریف آنے کے بعد دو مظلوم شخص لیکن محبتوں کے امین, دو مظلوم شخص لیکن تاریخ علم اور ادب کے محافظ اور نگہبان اکٹھے سر شام مسجد نبوی کے اندر مل کر بیٹھ جاتے سر جوڑ کر اور اپنے دکھ درد بانٹتے. جی کون کون؟ ایک عروہ ابن زبیر اور ایک حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کا ٹکڑا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں علم کے پہاڑ, دونوں محدث محقق مفسر, تاریخ اسلام کے محافظ, روایت درایت کے محافظ نگہبان, ایک سیرت کے چمنستان سے خوشہ چینی کرنے والا اور دوسرا روحانیت کے پھول حضور کی امت میں تقسیم کرنے والا. دونوں بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے. جناب اسی زمانے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فقہی تصانیف تھی. حرہ کا واقعہ جس وقت پیش آیا تو اللہ اکبر, بنو امیہ کی ستم رانیہ کے حضور کے مقدس شہر کی مٹی کو حضور نے کہا وہ خاک شفا ہے. کتنے دریدہ دہن لوگ تھے کہ خاک شفا کے اوپر مدینہ کی مقدس بیویوں کی عصمتیں تاراج کی گئی اور عفتیں تاراج کی گئی. ملا شہر کو اب بھی یہ تقاضا ہے کہ ان ظالموں کو کافر نہ کہو. فقی شہر اب بھی مصر ہے کہ ان کا لحاظ کرو. کیا کہو بیڑیا, کیا کہو ریچھ, کیا کہو. اور ملا علی کاری کے نام پر بدنام زمانہ قسم کی تحریریں عام کرنا کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے. اللہ اکبر. میں بڑا سوچ کے کہنے لگا ہوں کہ خاندان رسول کی عظمتوں اور ان کی سوچوں اور ان کے افکار کے سرمایہ کا جتنا مضبوط محافظ امام اعظم ابو حنیفہ تھا کوئی دوسرا شخص نہیں تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کوئی کمزور انسان نہیں تھا, اس نے بڑی جرأت کے ساتھ خاندان رسول کے مشن کو آگے بڑھایا تھا. میں یہاں رک کے کہوں گا, میں نے کہا خاک شفا کے اوپر بدکاریوں کی کالخ عام کر کے مدینہ کے تقدس کو پائمال کرنے والے لوگ کیا کسی روح رعایت کے حقدار ہیں؟ جناب اسی زمانے میں مدینہ شریف کی جتنی اسلامی کتب تھیں ان کو آگ لگا دی گئی. جناب مدینہ شہر میں وہ مقدس کاغذ جن پر حضور کی حدیثیں قلم بند کی گئی تھی اور وہ مقدس کراتیس جن پر حدیث آ جائے تو بخاری جیسا شخص جو ہے وہ کہے کہ لفظ وہ ہے جو زر پارے ہی نہیں زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں,
لیکن ان کتابوں کو جلایا گیا تو بیچ میں عروہ ابن زبیر کی فقہی تصانیف کو بھی آگ لگا دی گئی. عین اس دور میں ایک شخص عروہ ابن زبیر کی دہلیز پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جناب آپ کی کتابیں جلا دی گئیں. جی میری کتابیں جلا دی گئیں. سائل نے کہا کہ آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا میری تو نہیں جلائی گئیں. وہ کون ہے جس کی کتابیں بچی ہیں؟ وہ کون ہے کہ جس کی حدیثیں لکھی ہوں اور اس کی لکھی ہوئی حدیثیں بچ گئی ہوں؟ بچی تو یہاں میں رک کے کہوں گا, یہ منکرین حدیث لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بخاری کا مؤلف بھی بخارا سمرقند سے اور امام مسلم بھی اور امام ترمذی بھی اور امام نسائی بھی اور ابن ماجہ بھی, ان میں سے کوئی آدمی عرب نہیں ہے, ان میں سے کوئی آدمی عرب نہیں ہے, لیکن احادیث رسول کے یہ محافظ ہیں. تو جناب مدینہ شریف میں جو محدثین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا, جو حدیث کی کتابوں کے ساتھ تعلق روا رکھا گیا تھا, کیا وہاں سے کوئی محدث آسانی سے تو پیدا نہیں ہو سکتا تھا؟ جناب یہ اللہ تعالیٰ کا بندوبست تھا کہ ہواؤں کی دوش پر علم رسول کو سوار کر کے کچھ کو سمرقند, کسی کو بخارا اور کسی کو اجمیر اور کسی کو اجمیر اور ان علاقوں میں بٹھا دیا. اور رب کریم نے کہا کہ جو زمین آسمان کا خالق ہے وہ محمد عربی کے دل کی امانتوں کا بھی محافظ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ذخیرہ درویشوں فقیروں قلندروں روحانیت کے پرچم برداروں آل بیت اطہار کے مریدوں اور دین کے پیشواؤں مالا علی کے نام کی سو اور قسم کھانے والوں نے کچھ اس رنگ سے محفوظ رکھا کہ میں سمجھتا ہوں ان کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ سبحانہ کا فضل تھا. لیکن تیسرا سوال سائل نے یہ کیا کہ اچھا مؤلف جو بھی ہو جس وقت اس کی کتاب جلتی ہے تو اس کو دکھ تو ہوتا ہے, وہ تیرے ذخیرے کے ذخیرے کتابوں کے جلا دیے گئے. اللہ اکبر. عروہ ابن زبیر نے جو تیسرے سوال کا جواب دیا وہ میرے عنوان کی جان ہے. عروہ ابن زبیر نے کہا کہ تم نے دیکھا میرے ساتھی مجاہد ہے, سدی ہے, سعید ابن مسیب ہے, کیا ان لوگوں کی پیشانیوں پر کوئی شکن پڑی ہے؟ کہا نہیں پڑی. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا کہ مصطفیٰ کے سینے پر اترنے والا قرآن محفوظ ہے تو ہمیں اپنی کتابوں کے جلنے کا کوئی افسوس نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جتنے علوم اور یہ جتنے فنون نکلے تھے یہ قرآن کی آغوش سے نکلے تھے. قرآن ہے تو قیامت تک اس سے علوم کے چشمے پھوٹتے رہیں گے. جناب کسی نے کہا کہ بد دعا تو دے دو, تو آپ نے ہولے سے دھیمے سے لہجے میں کہا اگر میں نے حضور سے مدارات کی حدیثیں نہ سنی ہوتی تو میں کچھ کر ہی دیتا, لیکن اس سے سخت سخت موقعوں پر بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس نرمی, جس عطا, جس تحمل اور جس صبر کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کیا, حضور کے اسوہ کا میں راوی ہوں اور حضور کے اسوہ کو میں داغدار نہیں ہونے دوں گا. جناب عروہ ابن زبیر صرف حدیث کا راوی نہیں تھا, وہ کردار اور اخلاق کا بھی بادشاہ تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی ایک حدیث سنا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ام المومنین سے سنی. استاذنا علی النبی علیہ السلام رجل, ایک شخص نے رسول اللہ علیہ السلام سے اجازت چاہی اندر آنے کی. فقال اذنوا له, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجازت دے دو اس کو, آنے دو میرے پاس اس کو. لیکن ظاہر ہے بندہ باہر تھا, اور اجازت صرف رسول اللہ علیہ السلام نے دی تھی، لیکن جس وقت اجازت صادر فرمائی تو ساتھ ہی ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فبئس ابن العشیرہ، بڑا پیڑا بندہ، فبئس رسول اللہ علیہ السلام نے اس آنے والے کے لیے کہا فبئس ابن العشیرہ او بئس اخ العشیرہ، اپنے کنبے اور خاندان میں جو برا ترین انسان ہے یہ. اب آگے دیکھیے، فلما داخلہ، وہ شخص اندر داخل ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وألان له الكلام، حضور علیہ السلام نے بہت ہی مشفقانہ اور بہت ہی نرمی سے انتہائی دھیمے لہجے میں رحمت عالم علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی. لگتا نہیں تھا کہ اتنے سخت الفاظ پہلے فرمائے، لیکن جس وقت گفتگو ہوئی تو رحمت عالم علیہ السلام نے جس طرح پہلی سختی فرمائی تھی نہ فرمائی، بلکہ بہت نرم لفظ استعمال کیے. بندہ تو چلا گیا. فقل تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، قلت ما قلت، قلت ما قلت، حضور اللہ نے پہلے تو یہ کہا تھا بہت برا انسان ہے، اپنے کنبے کا بہت شریف انسان ہے، ثم اعلنت له فی القول، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برا بندہ تھا اگر تو آگے اس کے سامنے اس کے ساتھ سختی نہیں کی ہے، بہت ہی دھیمے، بہت ہی نرم، بہت ہی پیار سے آپ نے اس سے گفتگو کی. فقال یا عائشہ، تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ان شر الناس منزل عند اللہ من ترکہ، سب سے برا انسان اپنے مقام کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے کہ لوگ اس کی گفتگو کی سختی کی وجہ سے اس سے کنارہ کشی کریں اور اس کے پاس نہ آئے، پھٹکے نہ، وہ جدھر سے آئے لوگ راستہ بچا لیں، تو ہمارا بہت برا انسان ہے اللہ تعالی کے نزدیک ایسا شخص. وہ یا رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے اس سے جو نرم گفتگو کی ہے یہ تو میں نے اپنے اخلاق کا حصہ ادا کیا ہے، یہ بات میرے ساتھ یہ تعلق رکھتی تھی، اگر میں اس کو چھوڑتا تھا تو لوگ مجھ سے کیا حسن کا سبق سیکھتے. گرامی قدر سامعین، علامہ الفاضل بڑی عمر کے لوگ، مدرسین، لیڈر، قائدین، پنچایتوں میں بیٹھنے والے، تاجر، ایکسپرٹس، کام کرنے والے، دین کی خدمت سر انجام دینے والے، ان میں بہرحال کوئی خوئے مدارات ہونی چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں تسخیر کا علم ہونا چاہیے. تسخیر کا علم ورد وظیفے میں نہیں ہے، اور میں عزیزی القدر گزارش کروں گا کہ کبھی دنیوی مقاصد کی خاطر وردوں اور وظائف کی مشقت نہ اٹھائیے گا. ورد وظیفے اسی لیے ہوتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اور حزب اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام خوش ہوں. مقاصد متعین کرتے ہوئے بے انصافی نہ کریے گا. اب رہا سوال کے مدارات ہے کیا چیز. ہے تو بات یہ لطیفے کی ہے کہ بعض اوقات عربی زبان میں ایک لفظ اچھے معنوں میں پایا جاتا ہے اور اردو زبان میں وہ بہت برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات اردو زبان میں وہ لفظ اچھے سینس میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں وہ اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا. جناب والا یہ مدارات لفظ کا فائل بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہ ہماری پنجابی اردو میں کہتے ہیں مداری ہونا, یہ کوئی اتنے اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا. ہم جس کی توہین کرنا چاہیں انسلٹ کرنا چاہیں کہتے ہیں یار مداری ہے. بعض اوقات بڑے بڑے لیڈرز کو لوگ تانے دیتے ہیں یار وہ مداری تھا. لیکن مدارات سے عربی زبان میں مداری ہونا یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صاحب مدارات جو ہے اسے یہ کہا جائے گا. پھر رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مدارات صدقہ ہے. کتنا مقام بلند کر دیا رسول اللہ علیہ السلام نے. آج میں ابن بطال کو پڑھ رہا تھا, ساتھ ہی پر مجھے غزالی کو بھی دیکھنا پڑا اور ابن قیم کو بھی. مجھے جستجو ہوئی کہ مدارات کا اطلاق مختلف شعبوں میں کیسے ہوگا. بہت اچھی بات انہوں نے لکھی. انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا معاملہ جاہل آدمی سے پیش آئے تو جاہل آدمی کے ساتھ مدارات ہی ہوتی ہے کہ اس کو تعلیم دو, اس کو سکھاؤ, اس سے ناراض نہ ہو, وہ اگر درشتگی بھی کرے سختی بھی کرے تو تم اس سے سختی نہ کرو. تعلیم اس کا حق ہے. ویسے کیا یہ زبردست مثال نہیں ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے لحاف کے اندر آ کر پائخانہ کیا. جناب اس کو گستاخی کہیے, بے ادبی کہیے, لوگ تو حضور کے شہر میں بھی برانہ پا چلتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس شہر نور کا حق ہے کہ برانہ پا چلا جائے. لیکن وہ بھی تو ایک شخص تھا جو آیا تھا اور بستر مانگا تھا اور پھر بستر پر اس نے گند کر دیا. لیکن مدارات دیکھیں کہ تعلیم کی خاطر, اس کی ہدایت کی خاطر بسترے کو جس وقت ام المومنین نے دھویا ہوگا, اور حضور علیہ السلام ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے خود بھی اس کو دھونے میں ام المومنین کی مدد کی. تو جناب یہ ہماری تعلیم ہے. اس میں دینی طبقہ جو خدمت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے اس کے لیے. پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ فاسق کے ساتھ جو آدمی گناہگار ہے اور گناہوں میں الجھا ہوا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سچائی کی دعوت دو, منع کرو اس کو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے, لیکن حکمت کے ساتھ منع کرو, تدبیر کے ساتھ منع کرو, وہ ضد میں نہ آ جائے, وہ برا نہ فیل کرے, وہ اپنی ہتک نہ سمجھے. تو اس کے ساتھ حکمت کے ساتھ دعوت دو, اس کو منع کرو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. منکرین کے ساتھ جو لوگ آپ کی دعوت کو مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، تو جناب والا تلطف کے ساتھ انکار کرنا، یعنی لطف مہربانی اور پیار کے ساتھ نہ کر دینا، یہ ہے مدارات. اور کفار اور سرکش لوگ بھی ہوں تو جس وقت آپ ان کو دعوت دیں تو نرم الفاظ کا انتخاب کریں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس کے لیے جو زبان استعمال کرے قول اللینا، نرم لہجہ استعمال کریں. اب فرعون ایسا بدکار بدمست انسان جس کی سرکشیوں کو قرآن حکیم نے بیان کیا، لیکن قرآن حکیم نے خود کہا کہ اس کے ساتھ لہجہ نرمی کا استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ اس کو قریب کرنا چاہیں کسی کو تو پھر مدارات یہ ہے کہ انفاق کریں، اس پر کچھ خرچ کریں، اس کے لیے قربانی دیں، اس کے لیے وقت نکالیں، وہ محسوس کرے کہ آپ اس کے محسن ہیں، آپ اس کے مخالف نہیں ہیں. جس وقت وہ یہ محسوس کرے گا کہ آپ اس کے محسن ہیں تو ایک دن وہ آپ کی دعوت کو قبول. جناب والا مناسب حد تک کسی کی خوبی کی تعریف کرنا، یہ بھی مدارات میں، جس آدمی کی جو خوبی دیکھیں تو جناب والا اس کی تعریف کریں، اور وہ تعریف سے دل کو کھلا پائے گا اور وہ آپ کو جگہ دے گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی تعریف کی، کسی کو صدیق کہا، کوئی حضور کی بارگاہ میں فاروق ٹھہرا، کسی کو اسد اللہ کہا، کسی کو سیف اللہ کہا. تو یہ جو القاب تھے، یہ تعریفیں تھیں، اپریسیشن تھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یہ کتنی حوصلہ پرور تھیں اور کتنے دل میں وسعت لانے والی تھیں. مولانا دیکھیں، آپ کو کوئی آدمی پیش آیا، بہت میں گھٹیا تو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بے سمجھ انسان ہے، جو دعوت دیتا ہے کسی کے عیب سے بات کو شروع کرتا ہے، تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ ہے. رحمت عالم علیہ السلام کی سننا یہ ہے کہ اگر حاتم تائی کا بیٹا عیسائی بھی ہو تو رسول اللہ علیہ السلام اس کے لیے چادر بچھائے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے، اور اس کو کہیں کہ یہاں بیٹھو، اور پھر حضور صحابہ کی طرف منہ کر کے کہیں کہ عزت والوں کی عزت کیا کرو، اکرام کرو. تو ایک زمانے میں اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ تعالی کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ عام طور پر کسی آنے والے کے لیے اٹھا نہیں کرتے تھے، لیکن خاص خاص لوگوں کے لیے اٹھ بھی جاتے ہیں. اور ایک دفعہ بہت مسکرائے، بہت خوش ہوئے جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسی کے لیے کھڑے نہ ہو، اس کا معنی تم کیا کرتے ہو؟ کیا صاحب، میں نے کہا جی معنی یہ ہے کہ جب حضور بیٹھے ہوئے ہوں اور درویش بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور پھر کوئی اوپر سے بندہ اثر رسوخ والا آئے اور کوئی بندہ حضور کی چھوڑ کر کے اس کے لیے کھڑا ہو تو پھر حضور کو یہی کہنا چاہیے تھا نا کسی کے لیے کھڑے نہ ہو. جس وقت میں بیٹھا ہوں اور جب ایسا معاملہ نہ ہو تو فاطمۃ الزہرا آئے اور حضور خود کھڑے ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے کھڑا ہونے کا تعلق شرک سے نہیں ہے. اگر شرک سے اس کا تعلق ہوتا تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیوں رسول کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے, حضرت معاذ کے لیے کیوں, جناب حضرت سعد ابن معاذ کے لیے کیوں رسول کریم علیہ السلام اجازت عطا فرماتے. تو بذات خود جس وقت ایک ریاست کا نواب حضرت اعلیٰ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تو ہم نے کہا تھا کہ میں تیرے گھر میں بیعت تجھے نہیں کروں گا, میری دکان کے ڈبوں پر بیٹھنا ہوگا, آتے ہو تو آ جاؤ. تو وہ آ گیا ایک دن, لیکن اتنا یہ ہوا کہ میرے حضرت اعلیٰ کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوا, اس کو بٹھایا. جب وہ چلا گیا بیعت ہونے کے بعد تو آپ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ مدارات کیا چیز ہوتی ہے شریعت میں, یہ شریعت کے اندر یہ جو مدارات ہے یہ کیا چیز ہے, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو جناب اگر سختیوں میں الجھا ہوا اور انکار میں رندہ ہوا کوئی شخص, اگر آپ اس کو عزت کے دو لفظ دے دیں اور درام سے اس کا بت گر جائے اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے, تو ایسے آدمی کو عزت دینی چاہیے, اس لیے کہ یہ عزت انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے, ایک خوشگوار تبدیلی اس کے اندر لاتی ہے. تو جناب اپریسیشنز بھی مدارات کا حصہ ہیں, اپنے پڑھنے والوں, اپنے ساتھ بیٹھنے والوں, اپنے سے ملنے والوں کی خوبیوں کا تذکرہ کر دینا, یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اور میرے خیال میں یہ سنت ادا کرنے والے لوگوں کا حلقہ محبت بہت وسیع ہوتا ہے, وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ یہ عادت عطا کر دیتا ہے. اور پھر ابن قیم نے ایک اچھا لفظ لکھا کہ کسی بھی آدمی سے جس وقت آپ کا معاملہ ہو تو جس طرح ایک جرنیل نقشہ بناتا ہے اس طرح ہیلا سوچو کہ کس طرح میں اس کو دعوت دوں, کس طرح میں اس تک پہنچوں, کس طرح رسائی ہو, کون سے لفظ استعمال کروں, کس سے اس کے دل میں خوشی ہو کہ وہ اسلام کے قریب ہو جائے. یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزوں میں بڑا فرق کیا, ایک ہے مداحنت, ایک ہے مدارات. کہتے مداحنت ٹھیک کام نہیں ہے, ہمیں مداحنت کا معنی کیا کروں, علماء کے ذوق کے لیے کہ یہ دوہن سے ہے. دوہن کہتے ہیں تیل کو, جس کو آپ کہتے ہیں مکھن لگانا, واچرنگ کرنی, بٹرنگ کرنی, یہ مداحنت ہے. یہ جو بٹرنگ ہوتی ہے اور ووچر لگانا ہوتا ہے, یا اس میں اور مدارات میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بڑا کمال کی ذہانت رکھنے والا عالم تھا امام غزالی, کہاں ان کی نظر جا پہنچی کہ کہیں ان دو چیزوں کو لوگ آپس میں گڑ بڑ نہ کر دیں, ان دو چیزوں کو لوگ آپس میں ملانا دیں. وہ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت مثال دی, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز تھا, وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے بازو پر ایک پھوڑا سا ہے, اس سے میں کرا رہا ہوں, مجھے درد ہے اس کی, اور تکلیف ہے مجھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا, آہستہ سے اس کا بازو پکڑا, بازو پکڑنے کے بعد تھوڑے زخم کے گرد گرد سے مالش کی, مالش کرنے کے بعد اس کو باتوں میں لگایا, تھوڑا تھوڑا دبایا بھی تاکہ اس سے گن ون جو ہے وہ نکل جائے, وہ نکل گیا. نکلنے کے بعد وہ جو دارو دوا جانتا تھا وہ دارو دوا اوپر لگایا. لگانے کے بعد اسے پٹی باندھی. پٹی باندھنے کے بعد اس کو باندھ دیا اور ساتھ کہا یار غم کرنے کی کیا ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو ایک یہ رویہ اور ایٹیچیوڈ ہے. اور اگر اسی قسم کا کوئی شخص دوسرے بندے کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا کہ مجھے تو یہاں ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے, تو اس نے اس کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا ادھر بیٹھ جائے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کو واپس بھیج دیا. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ دوسرا شخص جو ہے اس نے کہا تو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس کی تہ میں جا کر کے اس نے مرض کو دور نہیں کیا. وہ دراصل مرض کا اضافہ ہوتا رہا اور جس وقت اس کو درد کی ٹیسوں نے تباہ کر دیا تو وہ شخص کہے گا یہ معالج تو تھا لیکن اس نے مجھے تباہ کیا ہے اور واپس کر دیا ہے. اگر یہ میرا علاج کر دیتا مجھے کچھ تھوڑا سا دکھ بھی اٹھانا پڑ جاتا تو وہ زیادہ ٹھیک تھا. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے والا ہے یہ بٹرنگ کرتا ہے اور جو پہلے والا ہے یہ مدارات کرتا ہے, تاکہ اس آدمی کا اصل دکھ اور اس کی تکلیف جو ہے وہ جو ہے وہ دور ہو جائے. تو جناب مدارات میں نرمی ہے, مدارات میں لطف ہے, مدارات میں ملائم لفظ ہیں اور چہروں پر تبسم ہے. لیکن جو مدارات والا بندہ ہے وہ اپنی سچائی اور حسنہ پر گرفت ڈیلی نہیں کرتا, وہ سچائی کے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیتا. لیکن جو آدمی مداہنت کرتا ہے وہ تو ننگے دین بھی ہوتا ہے اور ننگے ایمان بھی ہوتا ہے, وہ آدمی ٹھیک ٹھیک نہیں ہوتا. جناب ویسے اب میں سمیٹوں بھی باتوں کو, وگرنہ میں قرآن مجید کی روح آپ کے سامنے لاتا کہ یہ لفظ قرآن مجید نے کہاں استعمال کیا. یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید نے اس عنوان کو حدورا چھوڑا. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ مدارات کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ دو دفعہ اجر عطا فرمائے گا, اس لیے کہ انہوں نے استقامت اختیار کی اور دین پر اور دین کی اقدار پر ثبات برتا. اور ان کا کیریکٹر یہ ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةً, یہ نیکیوں کے وسیلے سے برائیوں کو دور کرتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث ہے فَدْرَهُ الْحُدُود کو دور کرو. اس کا فلسفہ تو بہت طویل ہے لیکن صرف میں نے مادہ بتایا ہے, کسی چیز کو دور کرنا, ہٹا دینا. تو جناب والا کسی کے اندر جس وقت آپ برائی دیکھیں تو خاموش ہو کر کے کوئی ہیلا وسیلہ تدبیر کریں کہ اس سے تکلیف دور ہو جائے, اس سے گمراہی دور ہو جائے, اس سے فسق ختم ہو جائے, اور آپ اس کے لیے نرم رویوں کی راہوں پر چلنے لگ جائیں, برداشت پیدا کریں. تو جناب یہ مدارات ہے. اب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث آپ کی نظر اور پھر اجازت. عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نقشر فی وجوہ اقوام وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ. بخاری کی روایت میں نے پڑھی. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَقْشِرُ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, تبسم کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہم سے ملتے ہیں, فی وجوہ اقوامٍ, جس وقت ہم سے لوگ ملتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ہنستے ہیں, ہم اسمائلنگ فیس ہو کر ان سے ملتے ہیں. لیکن وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ, لیکن ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. معنی یہ ہے کہ وہ بہت شریر لوگ ہوتے ہیں, طاغی لوگ ہوتے ہیں, فاسق لوگ ہوتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ پیار کیا جائے یا محبت کی جائے، لیکن ان کے اس نے عاقبت کے لیے، ان کے بیٹر فیوچر کے لیے ہم ان کے ساتھ یہ رویہ روا رکھتے ہیں کہ ہم ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، دیتے بھی ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابن ابی ملائکہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جبے تحفے میں دیے گئے جن پر زر بفت کا کام کیا گیا تھا اور دیباج کی پٹیاں ان کے اندر لگی ہوئی تھیں اور ہزاروں دیناروں پر مشتمل وہ چیزیں تھیں. دوسری حدیث میں جبوں کے علاوہ بھی ذکر کیا گیا ہے ایسی چادر جو بوقت ضرورت خیمہ اس کا بنا لیا جائے، وہ بھی اس سے مراد. تو رسول اللہ علیہ السلام نے سارے لوگوں میں تقسیم کر دی، سب تقسیم کر دیے. وَعَذَلَ مِنَا وَاحِدًا لِمَحْرَمَ ابن نَوْفَلْ. تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اٹھا کر کے رکھ دیا، کہنے لگے یہ میں محرمہ کو دوں گا. فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ ابن محرمہ. جس وقت وہ آیا تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، اور بیٹا تھا. فقام علی الباب تو وہ دروازے پر کھڑا ہو گیا. تو فقال ادھو لی فسامع النبی علیہ السلام صوتا. انہوں نے کہا یار اجازت لے کے دو مجھے حضور پاک کے پاس آنے کی، تو حضور نے خود ہی آواز سن لی. تو آواز سننے کے بعد فاخذ قبا فتلقى به. رسول اللہ علیہ السلام نے وہ جبہ جو تھا وہ اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا، یہ لو یار میں تمہارے لیے رکھا ہوا ہے بیٹے کو. اب میں اس بات کو کس طرح مہذب الفاظ کا جامع پہناؤں، کوشش کرتا ہوں. تو یہ 88 کی بات ہے جب میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا، تو ایک صاحب بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، تو ان کا ماموں مجھ سے ملا. وہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. میں نے کہا بھائی میں تو نظام مصطفیٰ کا پرچم بلند کر رہا ہوں، مجھے جیت ہار سے کیا تعلق. میں تو ایک مشن، ایک مقصد کے تحت آگے بڑھا ہوں. میں نے تو اپنے آبا و اجداد کا طریقہ اور سنت زندہ کی ہے. میں نے اس سے پوچھا لیکن آپ بتائیں میں کیوں نہیں جیت سکتا. تو غضب کا جواب دیا اس نے. اس نے کہا شاہ صاحب ہم لوگ جو الیکشن جیتتے ہیں دیاتیوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی بھینسیں مری ہوتی ہیں، ہم پرسے دیتے ہیں. ارے بڑا افسوس ہوا ہے، دکھ لگا ہے، تھوڑی باز مار گئی. وہ کہتے ہیں آگے جاتے ہیں تو جناب ان کی بھینس جو ہے نا وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتی ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ رسا بڑا قیمتی تھا، زر بفت کا تھا، ٹوٹ گیا ہے اور یہ تو بڑا دکھ ہوا ہے. وہ کہنے لگے شاہ صاحب اور میں تو ایسا بدبخت آدمی ہوں کہ ان کے بچوں کی سینٹ گر رہی ہوتی ہے ان کی ناک سے، تو ہم ٹشو پیپر لے کے صاف کرتے ہیں. اور سونے تو بہت سونا بچہ ہے. ہاں جی. تو کہتے ہیں ہم اس طرح الیکشن جیتتے ہیں، مدارات سے الیکشن جیتتے ہیں. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یقین جانے جس وقت آج میں اس بات پر سوچ رہا تھا تو مجھے یہ حدیث میرے ذہن میں خوشیاں تقسیم کر رہی تھی. جناب جو آنے والا آیا تھا اس کا بیٹا وہ کیا تھا، کس مقام پر تھا، اور رحمت عالم علیہ السلام اس کو زر بفت کا جبہ دے رہے تھے کہ یہ لے تو. اور میرے سننے والے عزیز، اگر آپ کسی کے بیٹے کا معصوم دل جیت لیں تو صرف ایک دل کو نہیں جیتتے، ساتھ اس کے ماں کا دل، اس کے باپ کا دل، اس کے دادے کا دل، اس کے نانے کا دل، ان کے کنبے والوں کا دل جیت لیتے ہیں. یہ بات میں نہیں سکھا رہا، یہ رحمت عالم کی حدیث سکھا رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صوفیاء کرام اور آل اللہ نے جس طرح اس کارگاہ حیات میں انقلاب پیدا کیا اور تبدیلیاں لائے, تو اس میں رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کا بڑا بڑا حصہ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ ایک ٹیلے پر اکیلے ہوئے, بالکل ایک پہاڑی ٹیلا تھا, اس پر چڑھ کر بیٹھے. فوق اللہ الیہ یا داؤد, تو اللہ سبحانہ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے داؤد, ما لی اراک خالیا, آج کیا ہوا ہے کہ میں تجھے اکیلا دیکھ رہا ہوں اس پہاڑ کی چوٹی پر تنہا بیٹھے ہوئے ہو. قال حجرت الناس فیک, یا اللہ, اے اللہ, میں نے سارے لوگوں کو چھوڑ دیا تیری خاطر, تیری خاطر چھوڑ کے میں اس پہاڑ کی اور ٹبے کی چوٹی پر بیٹھا ہوں. قال فلا دلک علی شیء تبلغ به رضائی, اللہ رسول نے داؤد علیہ السلام کو کہا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تو میری رضا حاصل کر سکتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ, اس سے کوئی اچھی چیز جس سے میں تجھے خوش کروں. قال اللہ سبحانہ خالق الناس باخلاقهم واختجر الايمان فيما بيني وبينك, جب لوگوں کے درمیان بیٹھا کر تو ان میں ان کے جو اخلاق رہنا سہنا ہے ان سے ممتاز نہ ہو, ان کے برابری کی سطح پر ان کے ساتھ پیش آ, لیکن جو تیرا اور میرا اندر کا رشتہ ہے کسی کی وجہ سے اس کو ڈھیلا نہ کرنا. میرا اور تیرا من کا رشتہ مضبوط رہنا چاہیے, لیکن ادھر ٹیبوں پر بیٹھنے سے کیا فائدہ لوگوں کے درمیان. آج داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دلیل اللہ کا اداریہ لکھ رہا تھا, تو مجھے تفصیل کے ساتھ کشف المعجوب پڑھنے کی سعادت ملی. تو آج داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد دمشق سے قریب کوہ لقام میں گہری غار ایک تھی, اس کے اندر رہتے تھے. ویسے یہ کوہ لقام جو ہے میں نے دیکھا ہے الحمدللہ, اور اب اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہوں. اس میں اتنے سانپ بنتے ہیں, اتنے سانپ ہوتے ہیں اجدہا, کہ اب بھی اس علاقے کے لوگ کوہ لقام کی طرف نہیں جاتے, کہتے ہیں سانپ دستے ہیں. تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد رہتے ہی ادھر, تاکہ نہ ہی کوئی دنیا دار پہنچے تو اچھا ہے. تو کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا کوہ لقام پر, تو کہتے ہیں میرے پیر و مرشد وہی کپڑے پہنتے تھے جو اس علاقے کے لوگ پہنتے تھے, اور میں نے ایک دن عرض کی کہ حضور آپ لباس وہی پہنتے ہیں جو عام لوگ پہنتے ہیں, نہ جبہ و کبا, نہ دستار, نہ انداز شاہی سلطانی, کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت خطلی قدس سرہ صدر نے فرمایا کہ میں نے اتنے سال یہاں گزارے ہیں بچے, جو ہی انسان دوسرے لوگوں سے ممتاز ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ دل کا سارا خزانہ لٹ جاتا ہے, وہ دل کا سارا خزانہ لٹ جاتا ہے. میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بھی عام کپڑے پہنتے, کوئی پتہ نہ چلتا کہ یہ پیر ہیں. لوگوں میں گھل مل کر رہنا, لیکن بندے کا دل, رب ذوالجلال نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ تیرے اور میرے دل کا جو رشتہ ہے اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر. حضرت ابو دردا نے ام دردا کو ایک دن کہا، یہ جس وقت بندے کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو خامن کو نصیحتیں لگانے کا بڑا جوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کرما والی ہے، یہ کر وہ کر، یہ کر یہ کر وہ کر، اچھی چیز ہے. اور جو عورت ہے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ سانپ کی آنکھ ہوتی ہے، وہ مرد کے سامنے کھلتی نہیں ہے، وہ دیکھتی جاتی ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بولتا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. میرے دوست، حضرت ابو دردا اور ام دردا کی انہی راتوں میں سے ایک رات کا واز جو ہے وہ حدیث شریف میں نقل کیا گیا کہ دونوں بیٹھے تو آپ نے اپنی بیوی محترمہ سے کہا کہ چل ایک مشورہ کریں، زندگی کی گاڑی اچھی چلے گی. اذا غضبت فردینی و اذا غضبت ردیتک، جس وقت مجھے غصہ آ جایا کرے تو مجھے راضی کر لیا کر، اور تجھے غصہ آ گیا تو میں راضی کر. یہ ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں. تو وہ بیوی نے کہا ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا ملے گا یہ کہ کبھی زندگی میں تیری اور میری جدائی نہیں ہوگی، بڑی میٹھی زندگی ہماری جو ہے وہ بسر ہوگی. تو دیکھیں یار، اس مدارات کی اس سے میں بڑی مثال آپ کے سامنے کیا لاؤں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بہت بری چیز ہے، لیکن بیوی اور خامن کا جھگڑا ہو تو جو صلح کرانے والا ہے وہ جو مرضی ہے کہے، جھوٹ بولے یا سچ بولے، وہ عورت کو کہے نا یہ تو تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، کہے پھولوں والے لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس کو کہے کہ یہ تو تجھے بہت چاہنے والی ہے. وہ کبھی مرد کے پھکڑ اور عورت کے لکڑ روایت نہیں کرنے چاہیے صلح والے کو، پھر وہ جڑ جاتے ہیں. جناب یہ کیا سبق تھا؟ سبق تو یہی تھا نا کہ دل دل سے مل جائے، اور جو اسلامی معاشرت کی بنیاد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے وہ بنیاد نہ منادم ہونے پائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، کسی شخص نے پوچھا کہ علی سے آپ کی دشمنی تو ہے، آپ انہیں مانتے نہیں ہیں، لڑائی لگا رکھی ہے، تو ابھی ان سے کچھ سیکھا بھی ہے آپ نے؟ تو آپ نے کہا کہ علی بہت بڑا ہے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور مال علی کے خاندان سے سیکھی ہوئی باتوں میں سے ایک بات روایت کی، وہ علی جس کو آپ کسی میدان میں جو بصالت اور شجاعت کو دعوت دے، علی کو پیچھے نہیں دیکھیں گے. میں بہت سوچ کے کہنے لگا ہوں کہ کوئی بھی میدان ہو، حنین سے لے کر کے تبوک تک جہاں علی پہنچے ہیں اور حضور ساتھ لے کے گئے ہیں، وہاں آپ علی کی پیٹھ نہیں دیکھیں گے، واللہ کا شیر. اور کوئی علم کا سوال نہیں ہے کہ کسی نے سوال پوچھا اور علی نے جواب نہ دیا. اور بڑے بڑے اکابر صحابہ مولا علی سے پوچھتے تھے اس سوال کا جواب کیا ہے، تو مولا علی جیسا جواب دیتے. تو چند مسئلے ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی نے علی کا قول سن کر رجوع کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری رعایا میں علی جیسے لوگ ہیں جن کا سینہ اللہ تعالی نے علم کے لیے اتنا کھولا. تو جناب صرف وہی نہیں، علی تو حضور کی ذات کے بعد معلم کائنات ہے، اس لیے کہ علم کے شہر کا دروازہ. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات اچھی ارشاد فرمائی کہ لو ان بینی وبین الناس شعرا من قطعت کیلا وکیف قال لانهم ان مدوها خلیتها وان خلوا مددتها. تبصرہ اس پر نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ کسی بندے سے آپ کا رشتہ ہو اور وہ بال کی طرح ہو، اور کوئی رشتہ نہ ہو، ایک بال ہو بیچ میں جس بال کی وجہ سے آپ اور وہ جڑے ہوئے ہیں دونوں. اپنا کہتے ہیں میں تو ایسے ہی کرتا ہوں کہ اگر بال کے ساتھ بھی میں کسی سے بندھا ہوا ہوں تو کہتے ہیں جس وقت وہ کھینچتا ہے تو میں بال ڈھیلا کر دیتا ہوں کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور جس وقت وہ ڈھیلا کرتا ہے میں کھینچ لیتا ہوں تاکہ یہ بال جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے. مطلب یہ ہے کہ جوڑنے والا کام کیا کریں، توڑنے والا کام یہ اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ المدارات یا شیخ نصف العقل، شیخ معظم یہ مدارات جو ہے آدھی عقل ہے. قال حسن بصری بل العقل کل، نہیں آدھی عقل نہیں ہے، ساری کی ساری عقل مدارات میں. خواجہ حسن بصری قدس سر العزیز نے ارشاد فرمایا، قال ابو یوسف، امام قاضی ابو یوسف، یہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد. دیکھو طریقوں سے کسی چیز کو ٹالنا بڑی بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب منظور نے کہا کہ جج بن جاؤ قاضی، تو امام ابو حنیفہ سارے کہنے لگے ہم تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، خاندان رسول کے ہم پرچم بردار رہے ہیں، اس نے بندے نے کہا جج لگ جاؤ، جج لگ جائیں گے ہم تو تباہ ہو جائیں گے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مدارات کا راستہ یہ ہے کہ میں تم سب کو ہیلے بتاتا ہوں، جا کے وہ کرنا سارے بچ جائیں گے. تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا میں تو جو کچھ کرنا ہوا کر لوں گا، میں بتاتا نہیں ہوں، لیکن ایک بندے کو کہا کہ تو جائے نا ادھر، تو جیسا منصور کہے کہ میں نے تجھے قاضی لگانا ہے تو پاگل بن جانا. انہوں نے کہا اچھا. وہ جناب گئے منصور نے جس وقت ان کو کہا اہلن وسہلن تو یہ دوڑ کے گئے اور اس کے تخت پر چڑھ گئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ وہ کہنے لگا یہ بندہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بال بچہ ٹھیک ہے، اولاد ٹھیک ہے آپ کی. انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے کوئی، اس کو نکالو دربار سے، یہ جج لگنے کے قابل نہیں ہے. وہ اس طرح بچا. امام صاحب کی باری آئی تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھیں جج لگنے کے لیے بہت صلاحیت درکار ہوتی ہے، اہلیت، اس کے لیے مدرس ہونا چاہیے، مفسر ہونا چاہیے، قاضی ہونا چاہیے، قرآن جاننا چاہیے، نظائر کا علم ہونا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے. تو منصور نے کہا کہ آپ میں وہ سارے علم ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھ میں وہ علم نہیں ہے. تو منصور نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں. امام صاحب نے کہا جھوٹا قاضی نہیں لگ سکتا. آپ نے مجھے جھوٹا کہا ہے تو جھوٹا تو قاضی نہیں لگ سکتا. آپ یہ بس کلوا کر کے دربار سے نکل آئے اور جان بچ گئی. جناب جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور سوٹی بھی نہ ٹوٹے، کہ مقاصد پر اس طرح گرفت رکھو اور انداز میں اس طرح کا حسن اور ہیلوں میں اس طرح کی گہرائی اور تدبیروں میں اس طرح کی فراست لاؤ کہ لوگ آپ سے قریب ہوں. امام قاضی ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ پانچ لوگ ہیں جن کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، سوچ کے کرنا چاہیے. خمسۃن یجب علی الناس مداراتہم، الملک المسلط، یہ جو بادشاہ بن جاتے ہیں نا جی، بادشاہوں کے ساتھ بہت طریقے کے ساتھ چل کر کے خود ہی بچانی پڑتی ہے انسان کو، خود ہی بچانی پڑتی ہے انسان کو. پتا نہیں مجھے یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے. اللہ اللہ, میرا اپنی کوئی خامی ہوگی. ایک زمانے میں ایک بادشاہ کے ساتھ میں عمرے پر گیا تو عجیب بات یہ کہ جس وقت میں حرم شریف میں اترا تو کعبہ شریف کا دروازہ کھلا تو دکھ بڑا لگا کہ سلطان معظم نے اپنے 14 وزیروں کو بلایا اور اب دو دو آدمی اندر داخل ہو کے نفل پڑھ سکتے تھے. ایک نے دو نفل پڑھے, دوسرے نے دو نفل پڑھے, تیسرے نے پڑھے, چوتھے نے پڑھے. تو پھر جناب جو ان کے مندوبین تھے, مشیر تھے, ان کی باری آئی تو واللہ عالم, کیونکہ اس وطن کی بدقسمتی ہے کہ یہاں علماء کو تیسری صف کے لوگوں میں گنا جاتا ہے. یہ انگریز کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ ان کو کمیوں میں شمار کرو. اندر بڑا دکھ لگا تو میں چپکے سے جو چاہے زمزم اس وقت صفا مروہ کی طرف ہوا کرتا تھا تو میں اس کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گیا اور دعا کی کہ اللہ میں تیرے گھر میں نفل پڑھوں گا لیکن کسی بادشاہ کے وسیلے سے نہیں پڑھوں گا. مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے گھر کے اندر نماز نہ پڑھ لوں. چلے آئے, واپس آ گئے, اللہ سبحانہ نے کرم سے نوازا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلا عمرہ تو میں ویسے ہی بادشاہوں کے ساتھ گیا ہوں, پتہ نہیں یار کیا عمرہ کیا ہے. چلو اب صحیح عمرہ کرتا ہوں. نیت کی, دو چادریں باندھی, اکیلا چلا گیا. اس بار میں نے یہ سوچا کہ کوئی ساتھی نہیں لے جاؤں گا, کوئی مرید, کوئی, اکیلا جاتا ہوں. الحمدللہ عمرہ نصیب ہوا. عمرہ نصیب ہونے کا اسی جگہ سیڑھی پر بیٹھا ہوا بس تماشا کرم دیکھ رہا تھا اور 27 رمضان المبارک کی تاریخ تھی اور ہجوم اتنا تھا کہ لاکھوں لوگ مصروف عبادت تھے. اس رات دروازہ کھلا کعبہ شریف کا اور واللہ عالم کیا ہوا کہ اس دروازہ کا جو چابی بردار ہے اس نے اشارہ کیا کہ وہ آدمی جو اب اس کے پاس تو میں نے کہا دور تھا لیکن اس کے اشارے سے مجھے معلوم ہوا. تو اس کے اشارے سے سینکڑوں لوگ کھڑے ہو گئے, شاید کورا ہمارے نام نکل آئے. لیکن اس آدمی نے اس فقیر کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ صلی فی الحرم فی الکعبہ, جب آپ نفل پڑھو. میں کیا بتاؤں آپ کو, میں تو نفل کیا پڑھنے تھے, جو حالت انسان کی ہو جاتی ہے. میں تو اللہ پاک کا شکر ہی ادا کر رہا تھا. لیکن میں آپ دیکھیے, اگر شاید میری جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ برس جاتا. جب میں واپس آیا تو میری ملاقات ہوئی سلطان اعظم سے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ گئے تھے تو آپ اندر نہیں آئے, تو بڑی بڑی قلبی تکلیف ہوئی ہے. تو شاید کوئی اور آدمی ہوتا تو شکوا کرتا. تو میں نے کہا نہیں جناب, نہیں جناب, آپ دل پر کیوں بوجھ لاتے ہیں, میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چلو کعبے میں آپ کی وجہ سے نہیں جا سکا, حضور کی جالیوں سے تو اندر آپ کی وجہ سے چلا گیا نا. تو وہ اس لفظ پر بہت خوش ہوئے اور جناب کسی آدمی سے شکوا 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 شکوا, ناراضگی ناراضگی ناراضگی. اور میرے خیال میں یہ پنپنے کے طریقے نہیں ہیں جو دین کے خادم ہیں. اس کو بھی سنو, داتا صاحب کی بات میں نے چھیڑی تھی تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کو وضو کرا رہا تھا, تو وضو کرا کر میں نے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو میرے دل میں خیال آیا جب ہر کام تقدیر ہی کے مطابق ہے تو اے اللہ کسی کو آقا بنا دیا کسی کو غلام بنا دیا. کہتے ہیں اس خیال کا میرے دل میں ورود ہوا تو کہتے میرے پیر و مرشد نے کہا ذرا رہنے دے علی میری بات سن. یہ کشمیر میں عجوب پڑے بول رہے یہ بات لکھی ہوئی ہے جس وقت آپ نے دب دبے اور سولت دار آواز سے مجھے جنجوڑا اور کہا کہ علی ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کر کے وہ اپنے پیر و مرشد کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنا دب دبے والا بندہ کبھی اپنی زندگی بھی نہیں دیکھا جتنے حضرت ختلی قدس سر العزیز تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک سوچا ہے, آپ نے بولا تو نے ٹھیک سوچا ہے کہ ہر کام قضاء و قدر سے ہوتا ہے لیکن تقدیر کا فیصلہ سبب بنتا ہے, اور میرے بیٹے وہ سبب خدمت کی شکل اختیار کرتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اگر اللہ نے تجھے یہ موقع دے دیا ہے کسی فقیر کو وضو کراتا ہے تو یہ بھی قضاء ہی سے ہے اور تقدیر ہی سے ہے. حضرت عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں کہ خدمت انسان کو جہاں پہنچاتی ہے, تو دراصل اگر آپ سوچیں تو خدمت کے اندر بھی تو مدارات ہی ہے. بڑا طویل ٹائم ہو گیا مگر اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے میں مثالوں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے لایا تو میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. آپ کے سامنے ایک بچہ آیا, آپ اس بچے کو کہتے ہیں چی جی کھاشیں, یہ آپ کیوں کرتے ہیں چی جی کھاشیں؟ آپ نے اپنی زبان ہی بدل دی, آپ نے اپنا لہجہ ہی بدل دیا, آپ نے اپنا انداز ہی بدل دیا. آپ تو بڑی فصیح و بلیغ باتیں کرتے تھے, آپ ادیب تھے, آپ قلم کار تھے, آپ بولتے تھے, آپ خطابت کے جوہر لٹاتے تھے, آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کہا نہیں میں نے لہجہ نہیں بگاڑا, میں دراصل کسی کے دل کو جیت رہا ہوں. یہ اس سے کوئی برا معنی نہ لے لینا, تو میں اچھے معنوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ جو بلے شاہ کا کلام ہے کہ نچ کے یار منا لینا یا منا لینا, یہ روپ بدلنا, یہ انداز بدلنا, یہ اسلوب بدلنا, کسی کو پتا ہو نہ ہو, بلے شاہ کو پتا تھا کہ ہم معصوم بچوں کا دل جیتنے کے لیے اپنی زبانوں کو وہ رنگ دیتے ہیں, اور یہ کام آپ نہیں کرتے, یہ کام حضور بھی کرتے تھے, یہ کام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے تھے. جناب والا مجھے بتائیے کہ یا ابا عمیر ما فعلت بالنغیر, ہاں جی یہ نغیر کا لفظ اور یہ کیا ہے؟ یہ دل کو خوش کرنے ہی کے لیے ہے نا. یا یہ جو بخاری شریف میں روایت ہے کہ کوئی آنے والے مسافر نے کہا اور الف لام کا الف میم لا کے امنم برم سیام فیم سفر, تو حضور آگے سے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نام ملا بر سیام فی سفر, حضور نے اسی کا لہجہ استعمال کیا نام منم برم سیام فیم سفر. تو جس وقت حضور نے اس طرح کہا ہوگا اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا, وہ دل میں کس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ بنائی ہوگی. جناب والا رحمت عالم علیہ السلام کے یہ دروس کامیابیوں کی بنیاد بن سکتے ہیں, لیکن اگر ہم پلے میں یہ باندھے باندھ لیں. ابو سلمان بہت بڑے درانی, بہت بڑے صوفی گزرے, ان کا ایک شعر آپ کے سامنے لاتا ہوں. ما دم تخیل فدار الناس کلہم, جب تک زندگی نصیب ہو لوگوں کے ساتھ مدارات کے ساتھ پیشہ, اچھے طریقے کے ساتھ پیشہ, فانما انت فی دار المدارات, اس لیے کہ یہ دنیا ساری ہے ہی دار المدارات ہے. اس میں کامیاب وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرما دیتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.